پہاڑوں کی طرح بڑی بڑے بڑے یہ بحری جہاز ان کو کون چلاتا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ جاری کشتیاں، یہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح بڑے سمندری جہاز اللہ کی نشانیاں، توحید کی نشانیوں میں سے اہم نشانی ہے۔ اگر وہ چاہے یسکن الریح ہوا کو روک دے، فیضللن رواکد علی ظہری اور یہ پانی خشک ہو جائے تو یہ جہاز کھڑے کے کھڑے رہ جائے۔ سورہ شورہ میں یہ ارشاد فرمایا، اور سورہ لقمان میں ہے الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، اللہ تمہیں اپنی توحید کی نشانیاں دکھانا بتلانا سمجھانا چاہتا ہے۔ کشتیوں کبھی تم نے دیکھا سمندروں میں پانیوں میں ان کو کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ اور صرف یہی نہیں، چاند اور سورج اور ستارے اور یہ سیارے سب اللہ کے حکم سے اپنی اپنی گردش میں ہیں، اسی نے سب کو تھاما ہوا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون خلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين۔ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر القمر قدرناه والشمس تدري لمستقر، اس کا مستقر ہے، اس کی طرف رواں دواں ہے، اور یہ اندازہ کس نے ٹھہرایا ہوا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، زبردست علم والا ہے وہ، حی قیوم، اس کے حکم سے سورج اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اسی طرح چاند کے لیے منزلیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تھے، والقمر قدرناہ، ہم نے اس کے لیے منزلیں بنائی ہیں، حتیٰ کہ چاند اتنا باریک ہو جاتا ہے کل عرجون القدیم، کھجور کی پرانی اور پتلی ٹہنی کی طرح۔ لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج چاند کو پہنچ سکتا ہے، اس پہ سبقت لے جا سکتا ہے، ولا القمر، اور نہ چاند کو یہ اجازت ہے، نہ دن رات سے پہلے آ سکتی اور نہ رات دن سے پہلے اس کا آنا ممکن ہے۔ ہر ایک کل فی فلک یسبحون وآیۃ لہم، اور دیکھو نشانیاں کہ ان کی اولادوں تک کو ہم نے جہازوں میں سوار کرایا۔ انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، یہ بڑے بڑے سمندری جہازوں پہ سفر کرنا اور اسی پہ قیاس کر کے ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہم اور ہماری اولاد اور ہم لوگ فضاؤں میں کہاں کہاں کا سفر کرتے ہیں، کس نے ہمارے لیے یہ تمام چیزیں مسخر کی، کس کے حکم سے جہاز فضاؤں میں چلتے ہیں اور کس کے حکم سے جہاز پانیوں پہ چلتے اور سفر کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ اگر ہم چاہیں ان کو غرق کر دیں تو کیا کر سکتے، ان نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم، نہ ان کی چیخ و پکار سن کے ان کی مدد کے لیے کوئی آ سکتا ہے، نہ ان کو اس مشکل سے کوئی نکال سکتا ہے، یہ تو ہماری رحمت ہے کہ ہم الا رحمت منا۔ یہ ساتوں آسمان، ایک آسمان کتنا بڑا ہے، پھر یہ سیارے، ان میں سے کوئی اگر زمین پہ گر جائے زمین ساری تباہ ہو جائے گی کہ نہیں؟ ایک آسمان اگر زمین پہ گر جائے کیا ہوگا؟ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اتنے بڑے بڑے سات آسمان کس نے تھامے ہوئے ہیں؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے تھاما ہوا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، ان تزولا گرنے سے تھاما ہوا، ولا ان زالتا اگر یہ گر جائیں، ان امسکہما من احد من بعد، اللہ کے بعد اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو تھامے گا؟ کیا تمہاری ترقی اور تمہارے علم نے تمہیں یہ طاقت دی ہے کہ تم ان ساتوں آسمانوں کے نیچے کوئی ایسے ستون کھڑے کر سکو کہ تمہاری زمین پہ نہ گرے. آیت الکرسی کو سمجھ کر پڑھنے سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے, اللہ کی ذات پہ یقین مضبوط ہوتا ہے, اور مسلمان اس بات کو جان لیتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. امریکہ بڑی طاقت چھوٹی طاقت کچھ نہیں کر سکتے, اللہ کے سامنے سارا عالم ہے, کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. نہ ہواؤں کا رخ کوئی بدل سکتا ہے, نہ بارش کوئی برسا سکتا ہے, نہ موسموں میں کوئی تبدیلی انسان کا علم اور مشینری کے ذریعے آ سکتی ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جتنا نظام چل رہا ہے اللہ کے حکم سے چل رہا ہے, جب تک وہ چاہتا ہے, جس طریقے پہ چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے, جیسا چاہتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے چلاتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, نظام چلانے والی ذات حی قیوم ذات ہے, اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے حکم سے سارا نظام کائنات کا چل رہا ہے. امام الطحاوی, یہ ہمارے احناف کے مشہور متقدمین محققین علماء میں سے گزرے ہیں. 321 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ان کی کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ, جو پورے عالم اسلام میں صدیوں سے ہر مسلک اور ہر مذہب کا مسلمان اسے پڑھتا ہے. تمام علماء اس کا درس دیتے ہیں, عرب ہوں کہ عجم ہوں. امام الطحاوی الحنفی, ان کی اس کتاب کو اللہ نے ایسی مقبولیت دی ہے کہ عقیدہ صحیحہ کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کا پڑھنا ضروری ہے. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ فعلا ہذین الاسمین مدار الاسماء کلہا والیہما ترجع معانیہا, الحی اور القیوم, ان دونوں ناموں پر تمام اسماء مبارکہ, ان دونوں ناموں پر ان کا دار و مدار ہے. ان دونوں کو اگر کوئی سمجھ لے تمام اسماء کے معانی اور مفہوم کو سمجھ سکتا ہے. جو کچھ بھی ہے قدرت اور توحید کے دلائل, امام الطحاوی نے فرمایا کہ ان دونوں اسموں میں ہے, الحی اور القیوم. متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ رات کو جب تہجد کے وقت اٹھتے آپ علیہ الصلات والسلام تو یہ دعا پڑھتے, اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن, انت قیم السماوات حی قیوم. قیوم کا لفظ قیم اور قیوم اور قوام, یہ تمام ایک ہی مادہ ہے. قیم قائم رکھنے والا, جس نے تھاما ہوا ہے. یہ طویل دعا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے, اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن, ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن الى آخر الحدیث. اور دوسری اہم دعاؤں میں جو متفق علیہ احادیث میں موجود ہیں, ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اعوذ بعزتک, اعوذ بعزتك الذي لا اله الا انت ان تضلني, انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. اللہ تعالی کی پناہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. اعوذ بعزتك, میں پناہ مانگتا ہوں, جس کی اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دینا, اور اس چیز سے کہ میں گمراہ کر دیا جاؤں, میں اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور انت الحی الذی لا یموت, تو وہ حی قیوم ہے جس کے لیے موت نہیں. والجن والانس یموتون, باقی جن و انس جتنے ہیں سب کے لیے موت ہے. تو یہ ہے الحی القیوم. یہ آیت الکرسی کا پہلا جملہ وہ تھا اللہ لا الہ الا ہو الحی اللہ لا الہ الا ہو، اور دوسرا جملہ تھا الحی القیوم، تیسرا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالی کو نہیں آتی اونگ اور نہ نیند. سنۃ یہ مصدر ہے، وسنا یوسن وسن اونگ اور غنودگی، اس سے ہے سنا، یہ سن ہوا تھا واو حذف کی گئی. تو اللہ تعالی کی صفات توحید باری تعالی پر جو دلائل ہیں ان میں یہ اہم دلیل چوتھی ہے کہ اللہ تعالی کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اللہ تعالی کو اونگ آتی ہے، اس لیے کہ وہ حی قیوم ہے. صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد ہے ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، اللہ تعالی کو نیند نہیں آتی اور نہ اس کے لیے زیب دیتا ہے کہ وہ سوئے. امام غزالی نے اپنی کتاب میں ایک قصہ موسیٰ علیہ السلام کا لکھا، اگر وہ درست ہو تو اس میں یہ آتا ہے، ایک شخص نے یہ سوال پوچھا کس طریقے پہ اللہ تعالی نے کائنات کو تھاما ہوا ہے، اسے نیند کیوں نہیں آتی، اونگ تک کیوں نہیں اسے آتی. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں ان کے دو انڈے رکھے اور کہا کہ تم نے سونا نہیں ہے. ایک دو رات تک تو اس نے برداشت کیا، دوسری یا تیسری رات ہوئی تو مسلسل نہ سونے کی وجہ سے انسان کے جسم اور دماغ پہ جو غنودگی تھکاوٹ آ جاتی ہے وہ جب طاری ہوئی، ابھی سو نہیں، معمولی سی اونگ کی وہ اس کا ایک چھٹکا لگا تو وہ دونوں انڈے زمین پہ گر کر ٹوٹ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صرف دو دن سو نہیں سکے اور تم نے انڈے توڑ دیے، اگر اس کائنات کا خالق اور مالک سونے لگی تو کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی ان عیوب سے پاک ہے. نیند چھوٹی موت ہے یا مجازی موت ہے، حقیقی موت ہمیشہ کے لیے مر جانا ہے. اللہ تعالی تو حی ہے، محی ہے، اسے نیند کیسے آئے؟ اور اونگ، سنا اور نعاس، یہ غنودگی اور اونگ کو کہتے ہیں. اونگ اس وقت آتی ہے جب انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اللہ تعالی تھکنے سے پاک ہے. اگر معبود اور خالق اور مالک بھی تھکنے لگے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبود تو سو سکتے ہیں اور مخلوق کمزور سو سکتی ہے، اس پہ غنودگی بھی طاری ہوتی ہے، اس کو نیند بھی آتی ہے، لیکن حی قیوم ذات اور معبود اور خالق و مالک، اس کے لیے یہ چیز روا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اسی کا ہے، ان سب کا مالک حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے. یہ کائنات، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، ان کے اندر جو کچھ بھی ہے، ہم انسان، ہماری اولاد، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارا مال، ہمارے مکانات، ہماری جائیداد، اور اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، شجر، حجر، پتھر اور دوسری مخلوق، یہ ساری کی ساری اس کی ملکیت ہے. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس لیے ہم سے کہا گیا کہ اے انسانوں، اگر تمہاری چیزوں میں سے کوئی چیز کبھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، تم سے دور چلی جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے، تو کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم زمین پہ ہم رہتے بستے ہیں، زمینوں میں، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، سارے کا سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے پاس جائے گا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سارے کام ساری چیزیں آخر کہاں جائیں گی؟ اللہ کے پاس. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ سیدہ زینب ہے, رسول کریم کی بیٹی زینب. یہ ان کی بیٹی یا بیٹے کا انتقال, نزا کا عالم ہے, بچے کا انتقال ہو رہا ہے. نبی کا نواسا, بعض روایات میں آتا ہے کہ بچی تھی, بعض میں آتا ہے کہ بچہ. تو بیٹی نے اپنے والد کے پاس ایک پیغام دینے والے کو بھیجا کہ ہمارے ابا اور ہمارے والد سے کہو کہ بیٹی نے یاد کیا ہے, نواسا مر رہا ہے اور بڑی تکلیف ہے. والد نے بیٹی کو جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا. جو کچھ بھی دینے والی ذات ہے اور جو کچھ بھی دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ہے, وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے. ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا. بیٹی کو یہ بتایا صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہ للہ ما اخذ ولہ ما اعطا, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ہم سب اللہ کے, ہماری اولاد, ہمارا مال, سب کچھ اللہ کا. جس وقت وہ جہاں چاہے, جب چاہے, جس سے چاہے, جس حال میں چاہے لے لے. اس کی امانت, اس کی ملکیت, ہم سب اللہ کے ہیں اور جو کچھ یہاں ہے سب اللہ کا ہے. الم تعلم ان اللہ لہو ما فی السماوات و الارض. زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا ہے. مختلف مقامات پر یہ آیات قرآن میں موجود ہیں. اسی طرح زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت بھی اللہ کے لیے ہے. لہو ملک السماوات والارض, یہ مضمون بھی قرآن میں کثرت سے موجود ہے. اسی طرح زمین کی وراثت, زمین کا وارث کون ہے؟ وہ زمین جس کے لیے انسان مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہا دیتا ہے. ایک گز اور ایک انچ مکان کی بنیاد اور جگہ ادھر سے ادھر ہوئی, سگا بھائی اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیتا ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے پہ ہتھیار اٹھاتا ہے, خون ایک دوسرے کا انسان بہاتا ہے تھوڑی سی زمین کے لیے, جو نہ اس کی ہے نہ اس کی ہے, نہ اسے ملے گی نہ اسے ملے گی. انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون. زمین کے وارث ہم ہیں. تم کب سے وارث بن بیٹھے؟ کتنے سال تک وارث بنو گے؟ 10 سال, 20 سال, 50, 60, اس کے بعد کون وارث ہے؟ تمہارے بیٹے پھر, پھر کون ہے؟ پھر اس کا بیٹا, پھر آخر کیا ہوگا؟ زمین کی وراثت ہمارے پاس ہی آئے گی کہ ہم ہی اس کے مالک ہیں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین نہ تیری ہے, زمین نہ میری ہے, زمین اللہ کی ہے, اللہ کی ہے زمین. تو زمین کی وراثت اور ملکیت یہ اللہ کی ہے. اسی طرح زمین کے غیب کی خبریں, اس کا علم بھی کسی کو نہیں ہے. ہدہد کی یہ صفت تھی کہ زمین کی تہ میں پانی کا سراغ لگا لیا کرتا تھا. شیخ سعدی نے فارسی کے بڑے اچھے اچھے شعر کہے ہیں. اس میں ایک مقام پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہدہد سے کسی نے کہا کہ عجیب بات ہے, زمین کی تہ میں پانی کا تم پتہ لگا لیتے ہو, زمین کی تہ میں چھپا ہوا پانی تم یہ بتا دیتے ہو کہ یہاں نیچے زمین میں پانی ہوگا, لیکن شکاری کا جال تمہیں نظر نہیں آتا جس میں تم پھنس جاتے ہو. تو ہدہد نے کہا کہ زمین کی تہ میں چھپا ہوا پانی جو تمہیں نظر نہیں آتا, مجھے ایسی حس اللہ نے دی ہے اس سے میں اندازہ لگا لیتا ہوں, لیکن کیا کروں, جب قضا آتی ہے, قضا آتی ہے, وہ نہ مجھے نظر آتی ہے نہ تجھے نظر آتی ہے. قضا کا شکار تو بھی ہو جاتا ہے, قضا کا شکار میں بھی ہو جاتا ہوں. امام الشافعی نے کہا اذا جاء القضاء ضاق الفضا، جاء القضاء ضاق الفضا، جب قضاء آتی ہے فضا تنگ ہو جاتی ہے، تو زمین کسی کی نہیں ہے بھائی، زمین اللہ کی ہے، اور زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے، غیب کی خبریں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، سورہ النمل 20ویں سپارے کی شروع ہے، آیت نمبر 65. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، غیب کی خبریں آسمانوں اور زمینوں کی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ، وللہ غیب السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی غیب کی خبریں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، ان کے بیچ درمیان میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے. وما بینہما، قرآن میں زمینوں اور آسمانوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ لفظ وما بینہما بھی مختلف مقامات پر اسی مفہوم کے لیے آیا ہے. زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا تابے دار ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آل عمران کی آیت نمبر 83 میں. افسوس یہ ہے کہ ہر مخلوق تو ایمان لے آئی، لیکن کتنے انسان ابھی تک سرکشی کی زندگی گزار رہے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ من فی السماوات والارض، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ پر ایمان لا چکا، تابعداری اختیار کر لی. اسی طریقے پہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وللہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض، اور دوسری جگہ ہے وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض. اچھا، اسی طرح زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینیں اور آسمان خود یہ سب کا سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو سبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، زمینوں اور آسمانوں کی چابیاں خزانے یہ بھی اللہ کے پاس ہیں. لہو مقالید السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کی کبریائی حکومت بھی اللہ کے لیے ہے. وله الکبریاء فی السماوات والارض، ہاں زمینوں اور آسمانوں میں لشکر کتنے ہیں، کس کے لشکر ہیں؟ سب اللہ کے. وللہ جنود السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں میں چھوٹے چھوٹے ذرات تک اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين، زمین اور آسمانوں کی ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي، کون ہے، آیت الکرسی کا پانچواں جملہ، کون ایسا ہے، من الذی، کون ایسا ہے، یشفع، جو شفاعت کرے سفارش کرے، عندہ، اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، شفاعت اور سفارش، چونکہ اس معاملے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح کے انسان اور مخلوق بھی شفاعت کر سکتی ہے، عقیدہ کمزور ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے فرمایا کہ شفاعت کا مالک اللہ ہے. سورہ زمر آیت نمبر 44، قل للہ الشفاعت جمیعا، شفاعت کا حقیقی مالک اللہ ہے. اس لیے ذہن کو صاف کر لو، پہلی بات تو یہ سمجھ لو، شفاعت کا مستقل تفصیل درس ہو چکا ہے، اس میں ہم نے بتایا کہ شفاعت کیا ہے اور شفاعت، لیکن یہ بات سمجھ لی جائے کہ شفاعت کا حقیقی مالک اللہ ہے. قیامت کے دن اس وقت شفاعت کی جائے گی جب اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، اور شفاعت مشروط ہوگی. شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت کی جائے، جس طریقے پہ شفاعت کی جائے، یہ تین چیزیں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. اس لیے فرمایا کہ جس کی شفاعت کی جائے گی، جو شفاعت کرے گا، جس طریقے پہ شفاعت ہوگی، سب کو دیکھا جائے گا. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، شفاعت اللہ کو پسند ہوگی تو وہ قبول کرے گا. یہ نہیں کہ ہر مشرق اور منافق کی شفاعت بھی اگر کی جاتی رہے. نہیں نہیں, الا لمن ارتضى شل راضی ہوگا. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن, اور کیا ہے, وقال صوابا, بات بھی ٹھیک ٹھاک ہو. اور دوسری جگہ ہے ورضی له قولا, ہاں تو شفاعت مشروط ہوگی. اس لیے اللہ ہی سے شفاعت کی امید رکھو. من الذی یشفع عنده الا باذنہ, دوسروں کے بارے میں جو تصور ہے شفاعت کا, اس کی قرآن مذمت اور اس کا رد کرتا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اللہ کے سوا دوسروں کو پکارا جاتا ہے, ان کو شفیع سمجھا جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. تو من الذی یشفع عنده الا باذنہ, شفاعت سے کافر محروم ہوں گے, منافق کی شفاعت نہیں کی جا سکے گی. منافق کی شفاعت نہیں ہوگی. اسی طرح بدعتی کی شفاعت نہیں ہو سکے گی. حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ حوض کوثر پہ اللہ کا نبی اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوگا, امت کا ایک گروہ آئے گا, نبی اور ان لوگوں کے درمیان پردے حائل ہو جائیں گے. ہم نے ایک درس کے موقع پہ غالباً کہا تھا, اہل بدعت سے مخاطب ہو کر خاص طور پہ, کہ اس وقت کیا بنے گی جب پردے حائل ہو جائیں گے. کبھی تم نے سوچا, دین میں نئی رسمیں پیدا کرنے والوں, بدعتوں پہ عمل کرنے والوں, کبھی تم نے سوچا اس وقت کیا بنے گی جب پردے حائل ہو جائیں گے, تمہارے اور نبی کے درمیان پردے حائل ہو جائیں گے. نبی کہے گا یہ میرے امتی ہیں, اللہ کی طرف سے کہا جائے گا انکا ما تدری, انکا لا تدری, اے پیغمبر تم نہیں جانتے, ماذا احدثوا بعدک, تیرے بعد انہوں نے کتنی بدعتیں پیدا کر لی تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حالت میں اپنی امت کو اپنے دستے مبارک سے حوض کوثر پلانے کے لیے وہاں کھڑے ہوں گے, ایک طرف اتنی شفقت, اتنی رحمت, اتنی محبت کہ اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے جامع کوثر پلا رہے ہیں, اسی وقت بدعتیوں کے بارے میں اتنا غصہ آ جائے گا کہ بد دعا دیتے ہوئے فرمائیں گے سحقن سحقن لمن بدل دینی, تباہ و برباد ہو جائیں, تباہ و برباد ہو جائیں, اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں جنہوں نے دین میرا, جو دین میں لے کے آیا تھا اس کو بدل دیا. وہ کام جو صحابہ نے نہیں کیا, جو دین میں ثابت نہیں ہے, اس کو بدعت کہتے ہیں. ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں امت کو ڈراتے ہیں, ایاکم محدثات الامور, کل محدثۃ بدعہ, کل بدعہ ضلالہ, کل ضلالۃ فی النار, دین میں ہر نیا کام بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی, ہر گمراہی جہنم. وہ کام جو صحابہ نے نہیں کیا, جو دین میں ثابت نہیں ہے, اس کو بدعت کہتے ہیں. ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں امت کو ڈراتے ہیں, ایاکم محدثات الامور, کل محدثۃ بدعہ, کل بدعہ ضلالہ, کل ضلالہ فی النار, دین میں ہر نیا کام بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی, ہر گمراہی جہنم. تو یہ ہے اہل بدعت, بدعتی لوگ شفاعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہیں گے. من الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, یہ توحید پہ دلیل. چھٹا آیت الکرسی کا چھٹا اہم جملہ, اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. مخلوق کا ماضی, حال, مستقبل, سب کا سب اللہ کے سامنے بالکل حیا اور صاف ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. سورہ یاسین نے فرمایا سب کچھ ہمارے پاس لکھا جا رہا ہے, مَا قَدَّمُوا جو پہلے بھیجا, وَآثَارَهُمْ جو اپنے پیچھے چھوڑ کر آ گئے. تم تو مر گئے, مرنے کے بعد اپنے پیچھے اولاد کیسی چھوڑی؟ بے دین اور فاسق و فاجر اولاد چھوڑی یا صالح اور دیندار اولاد چھوڑی؟ مال جو جمع کیا حلال تھا یا حرام مال چھوڑ کر آ گئے؟ زندگی میں کتنے ایسے گناہ تم نے شروع کیے تھے جو تمہارے بعد بھی لوگ کر رہے ہیں اور تمہیں اس کا عذاب قبر میں ملتا رہے گا؟ یا تم نے زندگی میں نیکی کے ایسے کام کیے تھے جو تمہارے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری ہیں؟ صدقہ جاریہ, علم اور صالح اولاد جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے ثواب اور تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بن رہی ہے. ما قدموا وآثارهم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. مختلف مقامات پر قرآن میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. اللہ تعالیٰ سے کسی بھی انسان کا کوئی بھی عمل ڈھکا چھپا نہیں ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اللہ کا علم وہ ایسا ہے کہ اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ اور یہ احاطہ نہیں کر سکتے, گھیر نہیں سکتے, مکمل علم کو حاصل نہیں کر سکتے. بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اس کے علم میں سے کچھ. اللہ کا پورا علم حاصل کرنا یہ تو اس کا تو تصور بھی غلط ہے, لیکن اللہ کے علم میں سے کچھ تھوڑا سا علم اس کا احاطہ بھی مخلوق نہیں کر سکتی سوائے اس کے جس کو اللہ خود بتائے. الا بما شاء سوائے اس کے جس کے لیے وہ چاہے. تو انسانوں کے پاس جتنا علم ہے, نبیوں کے پاس جتنا علم ہوتا ہے, یہ اللہ کے علم میں سے تھوڑا سا وہ علم ہے جو اللہ نے خود عطا کیا ہے. صحیح بخاری میں موسیٰ اور خضر کے قصے میں ہم نے پڑھا کہ فلما رکبا فی السفینہ, موسیٰ اور خضر کشتی پہ سوار ہیں, جاء عصفور چڑیا آئی, فوقع علی حرف السفینہ کشتی کے کنارے پہ وہ آ کے بیٹھ گئی. فنقر فی البحر نقرتن او نقرتی, اپنی چونچ اس نے سمندر میں دو مرتبہ ماری چڑیا نے. قال له الخضر, خضر نے موسیٰ سے کہا, یا موسیٰ ما نقص علمی وعلمک من علم اللہ الا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. اے موسیٰ, خضر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ علمناہ من لدنا علما, ہم نے اپنی طرف سے ان کو خاص علم عطا کیا تھا, اور موسیٰ کلیم اللہ ہیں. خضر موسیٰ سے کہتا ہے کہ دیکھا, اس چڑیا نے سمندر میں اپنی چونچ دو مرتبہ مار کر جو پانی لیا ہے, میرے اور تیرے سارے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے. کلیم کہہ رہا ہے, کلیم اور خضر کہہ رہے ہیں, نبی جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے, نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے, وہ بشریت اور انسانیت کا استاد اور معلم ہوتا ہے, اس کے علم کا یہ عالم ہے. انسان اور انسانوں کو جتنا علم سکھایا, علم الانسان ما لم يعلم, انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا. اللہ تعالیٰ اگر بتانا چاہے تو فرشتے کو بتا دے، مخلوق کو بتا دے، نبی کو بتا دے، عام امتی کو بتا دے، جنات کو بتا دے، مخلوقات میں سے کسی اور مخلوق کو بتا دے، نہ بتانا چاہے تو نبی کو بھی نہ بتائے. احادیث کثرت سے ہمیں کتنے ایسے واقعات بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، فلاں آدمی کہاں گیا، یہ واقعہ کیسے ہو گیا. اس لیے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اللہ جس چیز کا علم بتا دے نبی کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ اگر نہ بتائے تو نبی کو بھی پتہ نہیں چلتا. فرشتے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کو علم غیب اور تمام علوم آتے ہیں. آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے آدم کو چیزوں کے نام بتائے، فرشتوں کو نہیں بتائے، فرشتوں کو پتہ نہیں تھا. آدم سے کہا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، تو ان کو نام بتاؤ. وعلم آدم الاسماء، اللہ نے سکھائے آدم کو تمام نام. جب فرشتوں نے وہ نام سنے، سبحان سبحانک لا علم لنا، ہمارے پاس علم ہے ہی نہیں، الا ما علمتنا، اے اللہ تو جو سکھا دے تو ہمیں پتہ چل جاتا، تو اگر نہ سکھائے. معلوم یہ ہوا فرشتے بھی غیب کا علم نہیں جانتے، نبی بھی نہیں جانتے. آدم اور حوا کو اگر یہ پتا ہوتا کہ اس درخت کے پاس جانے کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا جائے گا تو وہ پھل درخت کا کھاتے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں سورہ سبا میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جنات کو کئی دن تک یہ پتا نہ چل سکا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہنے لگے فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام کی لاش گری تو کہنے لگے تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کاش کہ ہمیں غیب کا پتہ ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ کب مرے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل سکا کتنا دن ہوئے وہ مر گئے. ہاں یہ ہدہد صاحب جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، ہدہد سلیمان علیہ السلام روزانہ حاضری رجسٹر میں حاضری لگاتے ہیں تمام اپنی رعایا کی. ہدہد صاحب کا نام آیا تو دیکھا ہدہد نہیں ہے، پوچھا کہاں گئے. سلیمان جن کی ہوا پہ حکومت، جنات پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، پرندوں چرندوں درندوں حیوان ہر چیز پہ حکومت، وہ اتنی بڑی حکومت کے باوجود کہنے لگے ہدہد کہاں ہے. لا ارى الہدہد، نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، کہیں غائب ہو گیا ہے. لأعذبنہ عذابا شدیدا، کیونکہ وہ بغیر اطلاع کے گیا ہے اس لیے میں اس کو ضرور سخت سزا دوں گا. ہدہد صاحب گئے ہوئے یمن، وہاں بلقیس، ملکہ بلقیس کو دیکھ رہے ہیں، تخت دیکھ رہے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو اپنا سربراہ بنایا ہوا، اتنے بے وقوف اور عقل سے پیدل کمبخت. تو وہاں عورت کو دیکھا اور واپس آئے، کہنے لگے فقال احط بما لم تحط بھی، میں ایسی چیز کا پتہ لگا کے آیا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا اس کا. تو ہدہد کو اس چیز کا علم ہو گیا جس کا علم سلیمان کو نہیں ہے، اور ہدہد کہہ رہا ہے ان سے تو وہی اچھا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا. ہدہد کا یہ عقیدہ تھا کہ اس نے کہا کہ احط بما لم تحط بھی، آپ کو نہیں پتا میں کہاں سے ہو کیا. سنیے پھر اس نے بتایا کہ میں گیا تھا اور وہاں میں نے ایک تخت دیکھا، حکومت دیکھی، عورت کی سربراہی وہاں میں نے دیکھی. یہ پورے واقعات اس نے سنائے. تو سلیمان علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے تو ہدہد کے بارے میں یہ کیوں کہتے، اور ہدہد خود یہ کیوں کہتا احط بما لم تحط بھی. وجئتک من سبأ، ملکہ سبأ اس علاقے کی، بِنَبَئٍ یقین، انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء تمام علوم اللہ کے پاس ہیں, وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو جتنا چاہے علم عطا کرے. جو چیز اللہ نہ بتائے کوئی بھی انسان, نبی ہو یا غیر نبی, اس کو پتہ نہیں چل سکتا, سوائے اس صورت کے کہ اللہ تعالی خود بتا دے. الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی کی وسعت میں ہے آسمان اور زمین, سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کی کرسی کی وسعت میں ہیں. کرسی یہ اسم جامد ہے, کرس کسی چیز کی جمی ہوئی تہ, کسی چیز کی جمی ہوئی تہ, اس کو کرس کہتے ہیں. اور کرسی کو کرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ انسان جم کے بیٹھتا ہے, اس لیے اس کو کرسی کہتے ہیں. اور ایسا جم کے بیٹھتا ہے کہ پھر لوگ زبردستی کرسی سے اس کی جان چھڑاتے ہیں یا اس سے کرسی کو, اتنی یعنی یہ عجیب چیز ہے کہ اس سے انسان جم ہی جاتا ہے. کرسی, ہاں کرسی تو اللہ کی کرسی, تمہاری کیا کرسی ہے, یہ تو چند روز کی کرسی, کمزور کرسی, اور ایسی کرسی کہ اس کو جب بھی لوگ چاہیں تو سر پہ اٹھائیں, جب بھی چاہیں تو بیچ چوراہے کے پھینک دیں. وسع کرسیہ السماوات والارض, اور یہ وہ حدیث ہے جس میں ارشاد فرمایا امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کیا, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ما السماوات السبع والارضون السبع عند الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بارض فلا وان فضل العرش علی الکرسی کفضل الفلاۃ علی تلک الحلقہ. فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بیابان میں ایک لوہے کا تم کوئی کڑا پھینک دو. اور پھر کرسی عرش الہی کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جیسے کفضل الفلاۃ علی تلک الحلقہ, جیسے بڑا بیابان صحرا اس کے مقابلے میں جو حیثیت کڑے کی ہوتی ہے, بہت وسیع صحرا اور بیابان, اس میں چھوٹا سا لوہے کا ایک کڑا پڑا ہوا ہو. فرمایا کہ اے یہ حیثیت خود کرسی کی پھر عرش کے مقابلے میں ہے, اور وہ حیثیت زمینوں اور آسمانوں کی کرسی کے مقابلے میں ہے. اب ہم سے قرآن میں یہی کہا گیا کہ اللہ کی کرسی, اس سے زیادہ وضاحت نہ قرآن نے کی نہ حدیث نے کی, نہ ہمیں جستجو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کرسی ایسی کرسی ہے جیسے ہماری کرسیاں ہوتی ہیں یا نہیں, بلکہ اس قسم کی آیات اور اس قسم کے الفاظ, اس قسم کی چیزوں کے بارے میں ہم یہی کہیں کہ آمنا باللہ, جو کچھ اللہ نے کہا اس پر ہمارا ایمان ہے, اللہ کی کرسی ہے اس بات کا ثبوت ہے بس, اور کرسی عظیم ترین کرسی ہے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, ان آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ پہ بھاری نہیں گزرتی. یعود لا یعود نہیں مذکر غائب کا صیغہ, یہ اصل مادہ اس کا ہے اود, کسی چیز کا سخت اور بھاری ہونا, یا کسی چیز کا ایسا سخت اور بھاری اور گرا ہونا کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے, یہ ہے اود, اور اسی سے ہے یعودہ. تو اللہ تعالی کے لیے حفظہما, ہما سے مراد آسمان اور زمین, آسمانوں اور زمینوں کا تھامنا اللہ پر مشکل اور گرا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ خالق اور مالک ہے, اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, آغاز اللہ کے اسم جلالہ سے ہوا آیت الکرسی کا, اور آیت الکرسی کا اختتام اللہ تعالی کے دو عظیم ناموں پہ ہوا, العلی اور العظیم. علی علو سے ہے, سب سے بلند, سب سے بالا, سب سے برتر, سب سے ارفع, سب سے اعلی, وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. عظیم سب سے زیادہ عظمت والے وہی ہیں, اور یہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت, اعظم اعظم آیت، حدیث میں الفاظ یہ ہیں اس کے لیے، تو اس مناسبت سے اس کا اختتام بھی لفظ عظیم پہ ہوا، آغاز لفظ جلالہ سے اور اختتام لفظ عظیم پہ. تو ان دونوں مبارک ناموں نے، جن میں سے ایک اسم ذات ہے اور ایک اسم صفات ہے، ان دونوں کے بیچ میں یہ 10 اہم جملے جو 50 الفاظ اور 11 توحید کے دلائل پہ مشتمل یہ آیت ہے. جس آیت کا زبانی یاد کرنا، سمجھنا اس کے ترجمے اور تفسیر کا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ہر مسلمان کو زبانی یاد بھی ہے. رات کو سونے سے پہلے ہر مسلمان اس کو ضرور پڑھتا ہے. تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس آیت الکرسی کو سمجھ کر پڑھیں، اپنی اولاد اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں تک اس کے مفہوم، ترجمے اور تفسیر کو پہنچائیں، تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو. اس آیت الکرسی کے 10 اہم جملوں سے جتنے مسائل نکلے ہیں، عقائد کے ہوں یا اعمال کے ہوں، ان سب کو سمجھیں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اپنے عقیدے اور عمل کو درست کرنے کے لیے، جن اسماء مبارکہ کا ورد کیا جاتا ہے، ان کے ذریعے دعا کی جاتی ہے، اس میں ایک آیت الکرسی ہے کہ اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، دعائیں اس سے قبول ہوتی ہیں، شیطان سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، گھر بار کی حفاظت اللہ تعالیٰ اس سورت کی وجہ سے کرتا ہے. اس سورت کی برکت سے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، لین دین اور تجارت اور اولاد اور مال میں، عمر میں، اعمال میں اللہ برکت دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی جتنی زیادہ تعریف کی جائے گی، اللہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا. اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید پہ خوب دلائل دیے گئے ہیں. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.